Let's go. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا ولا سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ومن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا ولا سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر يوم من شعبان وقال: يا أيها الناس، قد أزل لكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر رمضان، شهر المواسات، شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، شهر لا بد لكم فيه أن خصلتين: أن تكسروا لا إله إلا الله وأن تستغفروا الله. أو كما قال، رمضان شريف کا مبارک مہینہ خیر و برکت کے ساتھ، تقدس و تقرب کے ساتھ مسلمانان عالم کو نصیب ہو رہا ہے. شکر خدا کن کے موفق شدی بخیر. اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر، احسان، امتنان، حمد و ثنا، عظمت اور بڑائی مسلم ہے کہ ہمیں ایمان کے ساتھ، قدر صحت کے ساتھ، خوب توفیق کے ساتھ رمضان شریف کا مہینہ، جو اللہ کے ہاں پسندیدہ مہینہ ہے، ایمان کے ساتھ ہمیں نصیب فرمایا. کتنے قیمتی لوگ تھے جو اس رمضان شریف میں موجود نہیں ہے، کتنے عبادت گزار تھے جن سے عرب و عجم مزین تھے، اب وہ نہیں ہے. اور رمضان شریف تو اتنا بڑا مہینہ ہے کہ اس کی بڑائی بیان کرنے کے لیے بھی بہت بڑا آدمی چاہیے. ہم جیسے کمزور، طالب علم، بیمار، کسی کام کا نہیں ہے. صرف میں نے وہ آیتیں پڑھی جو اللہ نے رمضان شریف اور اس کے روزوں سے متعلق نازل فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مناسبت سے شعبان کے کسی آخری دن صحابہ کو خطاب کیا اور رمضان شریف کے مہینے کے آداب، احترام، تقدس، فضائل بیان فرمائے. بس اسی سے سروکار ہے آج کی گفتگو میں. امید ہے اہم مہم مسائل زیر بحث آ جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، تم پر رمضان شریف کا روزہ فرض کیا گیا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے زکات مال غنی پر فرض فرمائی اور پنج وقت نماز عاقل بالغ مسلم اور مسلمہ پر فرض فرمایا، والفرض کل قرض، فرض تو ادا کرنے ہیں تب ادا ہوں گے. خدا نخواستہ اگر کسی شخص کو نماز فرض ہے یا اس پر روزہ فرض ہے تو اوقات داخل ہوتے ہی فقہا کہتے ہیں کہ فرض فعلی فرض ہو گیا. نفسی ایمان کے ساتھ و اسلام کے ساتھ تو فرض نفسی ہے. جیسے ایک مومن مسلم کلمہ پڑھ لے مشرف اسلام ہو جائے تو آپ اس کو کہیں گے کہ روزانہ پانچ نمازیں فرض ہیں. جب نصاب بر پیسے و دولت آ جائے تو اس کی زکات دینا فرض ہے. جب رمضان شریف کا مہینہ تیری زندگی میں آ جائے تو مہینہ بھر کے روزے رکھنا فرض ہے. اور جب اللہ تمہیں زندگی دے اور توفیق دے جانی بھی اور مالی بھی تو زندگی میں ایک مرتبہ حج بیت اللہ فرض ہے. یہ ایک ایسے شخص کو بھی آپ کہتے ہیں جو اس نے ابھی ابھی کلمہ اسلام پڑھا اور اللہ نے اس کو اسلام اور حق دین نصیب فرمایا. ایک عاقل بالغ مسلمان کو بھی پیغام ہے کہ عمر بلوغ تک پہنچنے کے بعد یومیہ پانچ نمازیں فرض ہیں. حنفیہ کہتے ہیں وتر بھی واجب عملی فرض ہے، اس لیے وہ پانچ کے ساتھ چھٹی نماز وتر کا بھی ذکر کرتے ہیں. اگر کسی مرحوم کا فدیہ ادا ہونے لگا تو یومیہ پانچ کے ساتھ چھٹی نماز وتر مستقل فدیہ ادا کیا جائے گا. تو حساب یومیہ پانچ نمازوں کا نہیں چھ نمازوں کا کیا جائے گا. باہر نہر تبیین محیط مبسوط بدائے فتاوی شام تمام کتابوں میں ایک جیسے متفق علیہ مسئلہ ہے. تو یہ فرض نفسی کہلاتا ہے، فرض بالقوا. جیسے ہم سب پر زکات فرض ہے لیکن جب مال آئے گا اور سال گزرے گا، جیسے ہم سب پر عصر مغرب عشاء بھی فرض ہے مگر جب وقت آئے گا تو پڑی جائے گی، اس سے پہلے تو نہیں ہو سکتی. جب وقت ہو جائے تو اس کو فقہا کہتے ہیں فرض فعلی، اب ادا کرنا ہی ہے. جیسے روزہ شروع ہو گیا، جمعہ کا وقت داخل ہو گیا تو یہ فرض فعلی ہے. اور وہ جو عقیدے کے اعتبار سے ہے لیکن ادائیگی میں کچھ وقت باقی ہے، جیسے ابھی عصر نہیں ہے، مغرب نہیں ہے، عشاء نہیں ہے، فجر نہیں ہے، تو وہ فرض فعلی نہیں ہے، فرض نفسی ہے، نفس فریضہ ہے جس کو تسلیم کرنا ضروری ہے، اور جب وقت آ جائے گا تو اس کا ادا کرنا فرض ہو جائے گا. رمضان شریف کا مہینہ داخل ہونے کے بعد فقہا کہتے ہیں مہینہ بھر کے روزے فرض فعلی. خلاصہ میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے پہلی تراوی میں نیت کر لی یا رب پورا مہینہ تراوی پڑھوں گا، روز روز نیت نہیں کر سکتا، تو فقہا کہتے ہیں خیر ہے نیت مہینہ بھر کی، ٹھیک ہے نا، پیشگی نیت ہو سکتی ہے. یا رب تاج سیری کے لیے اٹھاؤں اور 30 دن اٹھوں گا، تیرا حکم مانوں گا، فرض بچا لاؤں گا. فقہا کہتے ہیں اس کے بعد کوئی نیت نہیں ہے، اٹھ رہا ہے، سیری کھا رہا ہے، روزہ ہے، معتبر ہے، اجمالی نیت قبلی ہے، معتبر ہے. خلاصہ فتاوی ابن طاہر رشد بخاری کا. مقصود لوگوں کا تنگ کرنا نہیں ہے، مقصود لوگوں کا شریعت کے مطابق رکھنا ہے. ابھی میں آ رہا تھا، ایک بچے کا سر ننگا تھا تو میں نے اس کے ساتھ سخت کلام کیا. وہ اس لیے تھا کہ اسے احساس ہو کہ یہ معمولی بات نہیں کہ جمعہ کا دن، مقدس دن، رمضان شریف کا مہینہ، روزے کا عالم، اور تو ایسے ہی کھڑا ہے. آپ کے لیے پاکستان میں ٹوپی نہیں ہے، وہ چور لوگوں نے ٹوپی ابھی چوری کیے گیا. یہ آپ کے لیے سبق ہے کہ آپ کو اتنے نرم ہے کہ آپ کے سامنے ایک مسلمان بھائی ننگے سرے آپ ٹس سے مس نہیں ہوتے. میں اپنی تکلیفوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ کہہ دیتا ہوں تاکہ ان کو یاد رہے. انداز بیاں گرچہ اتنا خوب نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. اگر سب لوگ درد و غم رکھتے پھر تو علماء دین کا کام بہت کم رہ جاتا. باپ بیٹوں کو، ماں بیٹیوں کو، خاوند گھر والی کو سمجھاتا اور محلے کے لوگ ایک دوسرے کو، علماء کرام کا منصب کہیں چھن نہ جاتا. یہ لوگ کیا کرتے ہیں پھر؟ ان کو اللہ نے علماء بنایا، استاذ بنایا، امام بنایا. لو الشکر والحمد جل جلالک عم نوالک عز شانک، لاکھ لاکھ تیرا شکر کرم ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. مسلم شریف میں کہ ایک شخص، اس کا بھائی بہت شرمیلا تھا، ہر وقت شرم اور حیا سے چور چور رہتا، تو اس کو سمجھاتا کہ ذرا اٹھو پھرو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں سنی اس شخص کو، آپ نے کہا رہنے دو، فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، ایمان کا تقاضا ہے کہ آدمی حیا دار. تم اتنا زیادہ اسے کھول رہے ہو کہ ایسا نہ ہو کہ بالکل بے حیا و بے شرم ہو جائے. یہ صرف یہ نہیں کہ اب یہ لوگ ننگے سرے یا بغیر آستینوں کے قمیض سے، اب باقاعدہ پارکوں میں جن کپڑوں میں اور چھڈیوں میں یہ لوگ کھیلتے ہیں، انہی میں میں نے ان کو دیکھا ہے مسجد میں نماز پڑھنے آ جاتے. توبہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک واقعہ کے لیے بلایا گیا، بخاری شریف میں. آپ نے ادھر ادھر ڈھونڈا، ایک بڑی چادر ملی، وہ ڈانڈا پورا جسم لپیٹا. آپ نے کہا اب چلیں. آپ پیغمبر مرسل نبی الانبیاء اور کون ہے ساتھ صحابہ ہے آپ کے شاگرد آل و اولاد کی طرح, لیکن آپ گھر سے باہر نکل رہے بہت بڑی چادر لے لی. آپ نے کہا اب نکلیں گے نا جائیں گے, اس طرح تو نہیں جاتا ہے آدمی باہر. یہ کیسے کام چلے گئے یہ بھائی, لوگوں کو ہوا کیا ہے؟ ہمارے ایک ساتھی نے کہا اپنے بیٹے کے بارے میں کہ جب اس کو ہم کہتے ہیں کہ چلو دہی لے آؤ بازار سے, اوپر گھر ہے نیچے مارکیٹ ہے, تو کہو ایسے کپڑا لپیٹ لیتا ہے اور خوب لمبی چھوڑی پگڑی باندھ کے اب پھر جاتا ہے, کہ ٹوپی کے ساتھ نہیں جاؤں. میں نے کہا کاش کہ یہ کسی شیخ الحدیث کے گھر پیدا ہوتا, کاش کہ ایسے بیٹے سب کو ملتے. یہ بیٹا ہے یہ تو تیرے گھر پیغمبر پیدا ہوا, تجھے قدر احساس نہیں ہے. اس نے کہا ایسا نہیں جا سکتا, پگڑی باندھ کے جاؤں. یہ ہمارے دین کی خوشیاں ہیں, ہمارے دین کی خوبیاں ہیں, کمالات ہیں. ہم اس دین سے آراستہ پیراستہ ہیں. ہم ذکر کرتے تاکہ غیرتی مخلوقات کو یاد رہے کہ ہمارا کیا کام تھا اور ہم کہاں سے کہاں نکل آئے اور کتنے ننگے ہو گئے اور کتنے نقصان میں ہو گئے. اللہ, فقہا نے لکھا ہے نا کہ ایک شخص کے پاس کوئی ایسی عورت آ جائے تو وہ کہے بی بی میرا پردہ ہے آپ سے, آپ کا تو گریبان بھی کھلا ہے بال بھی کھلے, آپ کو کون کنٹرول کرے گا؟ میرا پردہ ہے, مجھے رہنے دو آرام سے, ہمیں بے عزت نہ کرو. الحمدللہ اللہ تعالی فقہا محدثین مفسرین ہمارے مشائخ اساتذہ کی قبروں کو نور سے بھر دے. انہوں نے کیسے کمال کی باتیں لکھی ہے اور ہمیں خود کفیل بنایا ہے. الحمد ہر بات پر سر نیچے ہو جاتا ہے. اتنا ہو تیرے خیر کا شرمندہ احسان, سر میرے تیرے سر کی قسم اٹھ نہیں سکتا. ایسے کمالات بہائے ہیں انہوں نے. آہا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض ہے, یعنی روزہ مومن مسلم پر فرض ہے. یہ مسلمانوں کی شان و شوکت ہے. بغیر مسلموں نے اپنی کتابوں میں, کینیڈا کے وزیر اعظم نے روزے کے اوپر ایک مقالہ لکھا ہے اور اس نے کہا ایک عرصے سے میں مسلمانوں کا روزہ دیکھتا ہوں, کاش کہ میں بھی مسلمان ہوتا اور روزہ رکھتا. ٹرمپ نے بھی بےمان اور ظالم ہونے کے باوجود اس سال مسلمانوں کو پرتپاک مبارکباد دی. روزہ کسی کا محتاج نہیں ہے, اللہ کا فریضہ ہے. اس کے لیے مسلمان کافی ہے اور ہماری مساجد, علماء, طلباء, نمازی, اوہو کیا کیا شان ہے روزے. وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی پختون جو ہے وہ کہیں ہندوستان چلا گیا سفر کے لیے, کام کاج کے لیے, وہاں کوئی ہندو لڑکی اس کو پسند آئی, اس کو تاکتا رہتا تھا, اس کے راستے میں کھڑا رہتا تھا. ہندو برادری نے اس کو کہا دیکھو تو مسلمان ہے اور ہم ہندو ہیں, یہ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا کیسے ہوگا؟ کہا ہندو ہونا پڑے گا. کہا ہو جائیں گے. کہا چلو آ جاؤ. اس کو مندر میں لے گئے, ٹیکا پیکا لگا لیا, نمستے ممستے اس کو پرشاد ورشاد سکھا دیا. ان کے یہاں کوئی کلمہ ولمہ ہے ہی نہیں, کچھ بھی نہیں. اور شادی ہو گئی. کچھ مہینے جب گزر گئے تو کہتے رمضان شریف کا مہینہ آ رہا تھا, تو یہ آدمی کہیں گھر آٹے کے تیلی خرید کے لا رہا ہے، کہیں سوئی خریدتا ہے. بیوی نے اس سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا رمضان شریف نہیں آ رہا. کہا تو ہندو ہو چکا ہے؟ کہا ہندو ہو چکا ہوں، دلہ تو نہیں ہوا ہوں، رمضان کے مہینے میں میں روزے نہیں رکھوں گا کیا؟ سحری کے لیے نہیں اٹھوں گا. کہا ہندو ہو گیا ہوں، بغیرت نہیں ہوں، ہمارے مذہب کا مہینہ ہے، اس کو گزاروں گا تو شان و شوکت سے. نا گیارہ مہینے میں آپ کا خیال لگتا ہو، ایک مہینہ میرا خیال لگ گئے. چنانچہ وہ ہندو لڑکی اٹھ رہی ہے، اس کے لیے سوئی بنا رہی ہو، چھولے پکا رہی ہو، اور دبا کے روزے رکھے. پتہ ہے قاضی خان میں لکھا ہے کہ یہ بھی قوت ایمان کی دلیل ہے. کہ مذہبی شاعر پر سودا بازی نہیں کر رہا، کہتے اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہو کہ رمضان کو ایسے بے غیرتوں کی طرح گزاروں گا. رمضان میں ہمارے ہاں مسلمان رمضان مناتے ہیں، مسلمانوں کا رمضان موسم بہار ہے، وہ چھپتا نہیں ہے، پیاس لگی ہوتی ہے، عوام آدمی ہے لیکن اس کو پتا ہے کہ پینا پانی کا جائز نہیں ہے. مزہ لے آپ، ایک کروڑ پڑتے ایک گلاس پلا لے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم پر روزہ فرض ہے، تم مسلمان ہو، روزہ رکھنا پڑے گا. اس سے میں بہت خوش ہوتا ہوں. اصل میں مسلمان اللہ تعالیٰ کے ہاں بندگی میں جکڑا ہوا ہے. جیسے ایک ڈاکٹر اپنے مریض کے سرحانے کھڑا رہتا ہے، وہ خیال رکھتا ہے. ایک ماں اپنے بچے کو دیکھتی ہے کہ یہ آگ میں ہاتھ نہ ڈالے، نیچے نہ کودے، کوئی چیز اس کو نہ کچلے. حق تعالی شانہ اس سے بھی زیادہ مہربان ہے. حدیث میں اپنی سگی ماں سے اللہ 70 درجے زیادہ مہربان اور محبت کرنے والا ہے. اس انسان کو زندگی گزارنے میں کچھ بے احتیاطی پیش آئی ہے، اس نے کھانا بھی زیادہ کھایا، اس نے بے وقت بھی کھایا ہے، اس نے نمازوں میں بھی دیر سویر کی ہے، اس نے اچھی نعمت استعمال کی، شکر کرنا بھول گیا. اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے کے وہ خطرناک احالات، بے احتیاطیاں، آزادیاں، ہوارگیاں، ان سب کو تول ترازو میں کر دیا اور کہا فرض روزہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے، اللہ تعالیٰ راضی رہے. کیا شان کبریائی اور الوہیت ہے! 11 مہینے پوچھ گچھ نہیں ہے، ایک مہینہ رمضان شریف کا آیا، فرمایا یہ میرا ہے، اس میں میرا خیال رکھے آپ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے روزہ رکھتے تو یہ روزہ صرف یہ نہیں کہ اب منہ بند کرے اور کھانا پینا چھوڑے، یہ تو عبادت ہے. تو عبادت کے لیے رات سے ہی تراویح شروع ہو گئے. پھر ہماری توفیق میں کتنی رکعت ہے؟ تو محاورے میں کہتے ہیں 20 دفعہ آپ کو کہا ہے، تو 20 رکعت تجویز ہو گئے، کمی نہیں کرنی ہے بالکل. پھر کون سی نماز اللہ تعالی کو پسند ہے؟ کہا یہ جماعت کے ساتھ. اس نماز میں کتنی قراءت کی جائے؟ کہا سارا قرآن پڑھا جائے. پہلے تو بزرگ سارا رات پڑھتے تھے نا، آہستہ آہستہ کمزوری آ گئی، ہم جیسے بیمار ناتوان آئے. فقہا نے لکھا ہوا 27ویں کو ختم کرو، لیلۃ القدر ہے. فقہا کے نزدیک لیلۃ القدر 27 ہی کو ہے، فقہ میں شک نہیں ہے. وہ کہتے 27ویں لکھی نہیں ہے، لیلۃ القدر لکھتے ہیں. احادیث و آثار اتنے زیادہ آئے ہیں لیلۃ القدر کے، اس لیے فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے 27 سے پہلے یا 27 کے بعد ختم کرنا مکروہ ہے. مکروہ کا لفظ لکھا ہے, منع لکھا ہے. اللہ صحابہ کرام دو عہدوں میں تو بہت مصروف رہے, پیغمبر کے آخری ایام میں اور ابوبکر صدیق کا زمانہ بھی اس کا تکملہ تھا, بہت غم پریشانیاں, مسئلہ میں کذاب شمال مصر, مانعین زکات. جب عمر کا دور آیا سب کی عمریں بڑھ گئی. عمر ہے. موتا مالک میں ہے کہ حضرت مسجد آئے, ادھر دو چار کڑے ہیں, ادھر دو چار, ادھر جو بڑی مسجد ہو, درمیان میں کھڑے ہو کے حیران رہے. مالی اراکم متوزعین, یہ کیا ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹھے ہوئے ہو. اللہ اجمعکم تحت قارع واحد, ایک امام کے پیچھے 20 رکعت پڑھو, خبردار ٹولیوں ولیوں میں بٹتی ہوئی دیکھا خیر نہیں تمہاری. وانتم اصحاب رسول اللہ, پیغمبر کے شاگرد ابھی نبی رخصت ہوئے, ابھی سے بٹ گئے ہو. شرق اور غرب میں اطلاع کروائی کہ مسلح پر جو امامت ہوگی وہ تراوی کی سنت موقعہ ہے, باقی حافظ قاری غریب گھر میں بچوں کو وہ اجازت ہے, مسجد میں دوسری تیسری جماعت نہیں ہوگی. مسجد اسلام کا سرمایہ ہے, مسجد پورے دین کے ظہور کا آئینہ ہے. فتاوی ہندیہ میں ہے, حضرت چار فرض خود پڑھا لیتے تھے, پھر تمیم و عبی سے کہتے ہیں 10-10 پڑھا لو, اور وتروں کے لیے حضرت خود آگے ہوتے تھے. یہ سنت اب تک قائم ہے الحمدللہ, یہ کوئی گپ شپ نہیں ہے, یہ طریقے ہیں ہمارے بزرگوں کی, نشانیاں ہیں, ان کو ہم اٹھائے رکھیں گے تو اٹھے رہیں گے, اس کو دفنائیں گے تو خاک ہو جائیں گے. اور صحابہ نے ہر رکعت میں ایک رکوع پڑھا ہے. یار سا قلمن خلق و خدایا توبہ میں, پیغمبر کیا زبردست تربیت و تعلیم کر کے گئے. تو جب ہر رکعت میں ایک رکوع پڑھا جائے تو 27ویں کو قرآن مکمل ہوتا ہے, 540 رکوع ہے. اور صحابہ کا عمل تھا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے کہ اس کے خلاف کیا ہو. دیکھیں ابن تیمیہ 728 میں فوت ہوا ہے, یعنی 8ویں صدی ہجری تک. ایک عالم دین کہتے ہیں کہ اس کے خلاف کہیں بھی نہیں ہوگا, 20 رکعت تراویح, یہ 8 رکعت والے تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے, انگریزوں کے ہاں کئی اجرا خانے میں تھے. انگریز ہندوستان نہ آتا تو ان کا نام و نشان نہ ہوتا. میں لوگوں سے کہتا ہوں تمہیں تکلیف ہے تو ٹیک لگا کے پڑھو, بیٹھ کر پڑھو, لیکن 8 رکعت اور 10 رکعت کے بعد مت جاؤ, صحابہ کے دشمنوں کے ساتھ مشابہت پیش آ رہی. صحابہ کے دشمن جنت نہیں جائیں گے. اگر صحابہ کے دشمن جنت گئے تو پھر پیغمبر کا دشمن بھی چلے جائے, یہ اسلام ہے ہی نہیں سرے سے. 20 رکعت تراویح فخریہ شکر کے ساتھ پڑھا کرو, بیویوں کو بھی کہو 20 رکعت ہے, دو دو کی جگہ چار چار بھی جائز ہے. اور ہر رکعت میں ایک رکوع پڑھتے تھے. فتاوی تاتار خان 27ویں کو قرآن شریف پورا ہوتا تھا, معلوم نہیں تھا تو 29 کو بھی کرتے تھے, خیال تھا کہ اختیار ہے. فقہاء کرام کو اللہ تعالی مالا مال فرمایا اجر و ثواب سے, جب ان کا اکٹھ فتویٰ دے کا متفق تو توبہ کی معافی مانگی, گائے بیل سے کٹوائی، کھانا پکوا کے ان کے روح کو ثواب بخشا، اپنی کوتاہی کی معافی مانگی، اعلان کیا کہ بس ستائیس ہی ہے، خبردار ستائیس کوئی رات ہے، اس کی قسمت بھی کسی کی ہوتی ہے جس کو ستائیس بھی نصیب ہوتی ہے، اللہ ہمیشہ نصیب فرمائے. علماء کہتے ہیں اور کچھ نہیں، مسجد میں گھس جاؤ، عشاء کی نماز کے لیے بیٹھے رہو اندر، فجر تک بیٹھے رہو، خود بخود لیلۃ القدر ملے گی. وعدہ ہے کہ مسجد والے، خدا کے گھر والے وہ کیوں محروم ہوں گے؟ جو ہمارے گھر میں ہیں ہم کہتے ہیں پہلے ان کو دے دو، یہ کتنی دیر سے انتظار. کیا علماء ہے، کیا عقلاء ہے، آفرین ہے ان کی عقل و تجربے پر. اس لیے معتکف کو بہت زیادہ عزت کی نگاہ سے اسلام میں دیکھا جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ مسلمان ہو تم پر روزہ فرض ہے، یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے. فرض فرض سے آگے کوئی چیز ہے ہی نہیں، تمام احکام میں اعلی، ارفع، اعظم. بس یا ایمان ہے یا فرائض ہے. ایمان جن ستون پہ کھڑا ہے ان کو فرائض کہتے ہیں. فرائض بہترین ہے، ایمان قوی ہے. فرائض کمزور ہے، ایمان ہل گیا ہے. اللہ تعالیٰ ایمان کی کمزوری سے محفوظ فرمائے. اور اللہ تعالیٰ کے احکام میں تسلی ہوتی ہے، تشفی ہوتی ہے. جیسے کسی کو آپ کہے کہ انجیکشن لگاؤں گا تو آپ کہتے یہ تو لگتے ہی رہتے ہیں، کوئی خاص بات تو نہیں. دیکھو کتنا فرق آ گیا. میری ایک بیٹی بہت بیمار تھی ایک زمانے میں، تو ایک بڑے ڈاکٹر نے چیلنج کے ساتھ ایک کورس لکھا اور کہا کہ بس اس میں یا آر ہو یا پار. میں بہت ڈر گیا، اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے اور باپ بیٹیوں پر. تو ایک چھوٹے ڈاکٹر جو ہمارے جان و جگر ہے، ڈاکٹری میں تو چھوٹے ہیں لیکن اخلاص میں بہت آگے، وہ آئے خیریت میں. اس نے کہا ایسے ہی بڑے آدمی ہے، کچھ بھی نہیں، میری ضمانت میں لگاؤں گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. دیکھے ذرا ان کے کلام میں اور اس کے کلام میں فرق کتنا ہے. چنانچہ انہوں نے خود وہ انجیکشن پورا کیا اور وہ بی بی ہماری عمر بھر کے لیے صحت مند ہو گئے. تو اللہ کے کلام میں بھی تسلی و تشفی ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے امتوں پر بھی روزہ فرض رہا ہے. بغیر روزے کے کوئی مسلمان مسلمان نہیں رہ سکتا، اور بغیر روزہ رکھے کوئی جنت جا نہیں سکتا. لعلکم تتقون، تمہیں خلاف سے بچنا چاہیے اور تمہیں تقوی اپنانا چاہیے. کہتے ہیں تقوی اپنانے کے پانچ وجوہات ہوتے ہیں. کثرت عبادت، تو تراویح 20 رکعت ہو گئی. ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ ہمیشہ نصیب فرما. آل و اولاد میں بھی کوئی روزے اور تراویح کا منحرف پیدا نہ فرما. قرآن شریف بہت زیادہ پڑھنے سے تو دن رات لوگ تلاوت کرتے ہیں، 3 گھنٹے تو تفسیر ہوتی ہے روزانہ، الحمدللہ. اور عوام کوئی کم تھوڑا ہی ہے، وہ اپنی جگہ ایک نصاب ہے. عوام اپنی جگہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں. اللہ سب کا ہے، صرف مولویوں کا نہیں ہے. ہر ایک ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے. وہ مجھے کسی نے کہا کہ اس دفعہ عمرے سے بہت خوش آئے ہو. میں نے کہا ایسی جھولی بھر کے اللہ تعالیٰ نے قبولیت و مراد دے دی، ایسی جھولی بھر کے بڑا کا جھولا ہی رو لے گلو. تو ایک ساتھی ہے ہمارا، وہ بھی اپنے آپ کو فلسفی سمجھتا ہے، اسے چل لے گڑا وغیرہ. کیا کیا تھا؟ میں نے کہا عوام جیسے دعائیں مانگی. وہ اتنا سوے، میں بس بچوں کو میں جڑے لگوا، عوام کو جاڑی گیا نور سنی ہو سکتا. میں نے کہا عوام جیسے دعائیں مانگی. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا چیخ چیخ کے روتا رہا کہ اللہ ٹھیک کر دے. الحمدللہ الحمدک شکر والحمد, خدایا تیری خدائی مسلم ہے, خدایا تیری عظمت الوہیت مسلم ہے, خدایا آسمان و زمین و تمام پتے اور حرکت کے مالک و مختار صرف آپ ہے. آپ راضی رہے تمام بلائیں ٹلے گی, تمام آفات واپس ہوگی, تمام خوشیاں اور کمالات نصیب ہوں گے. لکا منا والارشاد والحمد والجلال. ہم تو کتاب کے مطابق رہتے تھے نا, تو میں نے کہا یہ تو کام چلتا نہیں ہے, تو میں نے اس طرح بھی دعائیں مانگی. بس حرم شریف داخل ہوتے ہی اور آتے اور جاتے واویلا شروع کیا, چیخ و چغاریاں شروع کی. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بس اب تم جاؤ گے تو منبر پر لوگوں کو بتانا. پھر الحمدللہ ایک بات یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جانا بھی ضروری ہے. یہ کام یہاں بھی ہو سکتا ہے, اللہ ہر جگہ ہے, ہمارا ایمان ہے اپنے علم الوہیت کے ساتھ, قدرت کے ساتھ, شان و شوکت کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے. لیکن جیسے اللہ کو خوش کرنے کے لیے خود اللہ نے رمضان کا مہینہ دیا کہ رات بھر تراویح پڑھو, ختم میں شریک ہو, خوب خوش خوش رہو, وقت پر اٹھو, سحری کھاؤ. اب دیکھو قانون کی بالادستی دیکھے. میں نے کہا کہ میں سحری نہیں کروں گا, رات کو کھا چکا ہوں. تو میری ایک بیٹی نے کہا یہ سحری کھانا سنت ہے. وہ لوگوں نے خوب بابو خورائی کر کنور سنی ہو بوس کا یہ کجور خورائی. میں بالکل یہی حدیث کا مضمون ہے, کچھ نہیں ہے, گھونٹ پانی پی لو, ایک گھونٹ شربت پی لو, دودھ پی لو, ایک کھجور چبا لو. لیکن انبیاء و مرسلین اللہ کے پسندیدہ لوگوں نے رات کے آخری حصے میں اٹھ کے روزے کی نیت سے کچھ کھایا ہے. اللہ کو وہ ادائے بہت پسند ہے. اور پیغمبر نے کہا تساہرو, سحری کھایا کرو, فإن فی السحور برکۃ, اس میں توانائی ہے. اللہ لکا شکر والا, ہمارے کھانے پینے کی بھی آپ کو فکر ہے کہ ضرور کھاؤ. پھر یہ کہ کھانے اور پینے میں احتیاط, وہ پانچ چیزیں جن سے تقویٰ بنتا ہے. کثرت عبادت کے لیے تو تراویح 20 رکعت, قرآن پاک کا سننا سنانا, جماعت صفے, اوہو. اور اوقات دیر تک جگا کے رکھنا, تو 20 رکعت تراویح ختم کر کے جب آدمی وہاں تک جاتا ہے تو 11:30 بستر تک پہنچتے ہوئے 12 تو بچ جاتے ہیں. مقصد ہی شریعت ہے, مت سو رات کو, جاگو, بہت سوئے. ابھی سوئے یا نہیں سوئے پھر وقت ہو گیا. وہی دروجے ہر ماخام اختر دے خود زری زری دے پیشمنی دے نارو شما. اور سحری میں پھر کوئی نہ کوئی دوست شاگرد گھر والے وہی سحری تیار ہے. اب وقت بھی کم باقی ہے, آپ تو پہلے ہی جاتے ہیں. یہ پسندیدہ اعمال ہے. پھر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک. پاکستان میں تو بہت چھوٹا روزہ ہے, 15-15.5 گھنٹے. ناروے میں کہتے 20 گھنٹے کا ہے. کل ناروے کے ایک دوست کا فون تھا, مجھ سے کہا میں بڑے پیمانے پر فدیہ دے دوں گا. میں نے کہا جب دے ہی رہے ہیں پھر میری طرف سے بھی دے دے 15.5 گھنٹے. کہنے نہیں نہیں اللہ نہ کرے. میں نے کہا یہ کیوں, جب 15.5 گھنٹے کا فدیہ آپ نہیں مان رہے تو 20 گھنٹے کا فدیہ کون بے غیرت مفتی مانے گا؟ اس کو مفتی نہیں, اس کو ممبر سے نیچے اتارنا چاہیے. میں نے کہا میں 4 گھنٹے بہت ہے جاگنے کے لیے, کھانے پینے کے لیے, تجھے جنت آسانی سے مل جائے گی. اس نے کہا یہاں کہیں نہیں دیکھا میں نے, تمام مسجدیں بھری ہوئی ہیں تراویح پڑھنے والوں سے, اور صرف میں نے خیال کیا آپ کی تفسیر سنی. میں نے کہا تفسیر میں جواب اور طرح دوں گا. دنیا میں کچھ لوگ زیادہ تکلیف گزاریں گے, کچھ کم گزاریں گے, اللہ کی مرضی ہے. کہتے ہیں جن کو زیادہ تکلیف یہاں ہو جائے زن قدم کی تکلیف نہیں ہوگی, بوقت مرگ قبر کی نہیں ہوگی, میدان حشر و نشر کی نہیں ہوگی. حق تعالیٰ کہے گا یہ گزار چکا ہے بس رہنے دو اس کو. اللہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. الحمدللہ. اور ملک ارجنٹائن ہے کون سا, وہاں 9 گھنٹے کا روزہ ہے. جہانگیرے میں ہم سے 1 گھنٹہ آ کے 3:30 بجے بند ہوتا ہے, یا 4:30 کے قریب 4:22 شام کو پھر افطار اکٹھے. میں نے کہا جتنا روزہ لمبا ہوگا مشقت زیادہ ہوگی, اس لیے 2-2 رکعت نفل سے 4 اکٹھے پڑھنا فقہا کہتے بہتر ہے. صاحب ہدایہ کہتے لِأَنَّهُ أَدْوَمُ تَحْرِيمَةً فَيَكُونُ أَزْيَدَ مَشَقَّةً فَيَكُونُ أَعْظَمَ أَجْرًا. دیر تک تحریمے میں بندہ رہے گا, مشقت 4 رکعت میں 2-2 سے زیادہ ہے, اللہ اجر بھی اسی حساب سے دے گا. گھبرانے کی کیا بات, چند لمحوں کے لیے اور چند دنوں کے لیے تو آئے ہیں, پھر بہت بڑی زندگی کے لیے غائب ہو جائیں گے, نام و نشان نہیں ہوگا. کچھ یہاں کر چکے ہو محنت, کچھ پاپڑ یہاں بیل چکے ہو, وہاں بیٹھ کے آرام کرو گے. اور خدا کا ناموں میں ایک نام شکور ہے, قدردان, بہت قدر و احترام فرماتے ہیں. تو کھانے پینے کو کنٹرول کیا, صبح صادق سے غروب آفتاب تک کچھ نہ کھانا کچھ نہ پینا, حلال منکوہ کے ساتھ بھی شہوت کی باتیں نہ کرنا. فقہا کہتے روزے کے معنی کرتے ہو الامساک عن المفترات الثلاث, مراقی و تحتاوی و امداد الفتاح اور حلبی کبیر اور نینایا و بنایا و درایا, سارے برے پڑے. کھانا پینا وقا یعنی جماع سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک دور رہنا, فریج بھرا ہوا ہے ٹھنڈی بوتلوں سے اور سارے بیبیاں لگی ہوئی ہے ٹاک ٹوک, یہ افطار بن رہا ہے یہ تیار, اے خبردار روزہ خراب ہو. روزہ ہے قانون کی بالادستی ہے, اللہ ہر جگہ اپنی خدائی کے ساتھ موجود ہے. کوئی شخص کسی جگہ بھی ایک ذرہ برابر آگے پیچھے, اس کو پتا ہے یہ روزہ ایسا گپ شپ نہیں ہے بھائی, یہ اللہ کے لیے ہے, اس کو سب معلوم ہے. اس لیے حدیث میں ہے الصوم لی, اللہ فرماتے وانا اجزی بہ, روزہ لوگ میرے لیے رکھتے ہیں, فرمائے میں ہی اجر دوں گا اس کا. جو راز ہے بندے اور اللہ کے درمیان. اے ایمان والو, تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے تم سے لوگ پہلے لوگوں پہ فرض تھے, علماء کہتے ہیں رمضان تو نہیں تھا ویسے روزے ہوتے تھے, جیسے عاشور محرم کا روزہ تھا ہر مہینے کے 3 ایامی 20, 13, 14, 15 اس طرح زیادہ ہو جاتے تھے. علماء اس لیے شوال کے 6 روزوں پہ خوش نہیں ہوتے, وہ کہتے ہیں قدیم زمانے کی طرح کہیں رمضان بڑھ نہ جائے. صوفیاء دیکھے گئے کہ وہ عید الفطر کو کہتے ہیں ہمارا آج عید نہیں ہے, ہمارا 6 دن کے بعد ہے. فتح القدیر میں ابن الحمام نے خود محقق علی الاطلاق سر برابر گئے احناف, انہوں نے فتح القدیر شرع ہدایہ میں شوال کے 6 روزوں کو ناجائز میں شمار کیا ہے, اور یہ وجہ لکھی کہ میں نے خود بعض سو کے صوفیوں کو دیکھا ہے جو کہتے ہیں 6 روزوں کے بعد ہماری عید ہے, آج نہیں. تو جو شریعت کی عید ہے وہ اس کی رہی ہے, پتہ چلتا ہے کہ 6 روزوں نے ان کو ایمان سے بھی ہٹایا ہے، شریعت پر عدم اعتماد پیدا ہو رہا ہے. اللہ فرمائے اگر کوئی بیمار ہے یا مسافر ہے، ایسا ہو سکتا ہے، ایسی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں اس میں دوا بھی کھانی ہے، پانی بھی پینا ہے، اور اتنے گھنٹے تک نہار منہ رہ بھی نہیں سکتا ہے، تو اس کو معاف نہیں کیا. فعدتم من ایام اخر، جتنی گنتی چھوٹ گئی اتنی گنتی اگلے مہینوں میں پوری کرنی ہے، وہ بہت مشکل ہوتا ہے. اب تو ماحول ہے، سب گھر سب دوست سب ماحول، اس وقت تو اکیلے آپ ہوں گے، لوگ کہیں گے چائے، آپ کہیں نہیں روزہ ہے، ٹھنڈا روزہ ہے، وہ روزہ ہے مصیبت ہے. بیماری ایسی کہ اگر روزہ رکھا جائے تو بیماری بڑھ جائے. او یخاف علیہ الہلاک، شرع وقایہ، شرع الیاس، وقایت الدرایہ، او یزداد مرضاً او یخاف علیہ الہلاک، بیماری بڑھنے کا اندیشہ یا مر جانے کا. تو فقہا کہتے ہیں نہ بیماری بڑھے نہ تو مرے، روزہ رہے معاف، اب کے معاف ہیں. جب اللہ صحت دے، بیماری ختم ہو جائے، توانائی بحال ہو جائے، طبیعت میں سکون قوت آ جائے، تو یار زندہ و صحبت باقی رکھیں گے. اللہ اللہ، خواجہ خواجگاہ، فرید الدین فرید الملہ، مسعود الدین گن شکر اجودنی رحمت اللہ علیہ، بیمار تھے. رمضان شریف کا مہینہ تھا، حضرت کی عمر 89 سال سے متجاوز تھی. خواجہ نظام الدین اولیاء، ان کے خادم خاص خلیفہ اجل، خربوزے کے پھانکے بنا رہے تھے اور صاف کر کے حضرت کو دے رہے تھے. حضرت کی عادت تھی کہ جو چیز کھاتے ساتھ والے کو کہتے کہ تو بھی کھا. خواجہ صرف اس ڈرے ہوئے کہ اگر حضرت جی نے کہا تو میں 2 مہینے کی جگہ 4 مہینے روزہ رکھ لوں گا، لیکن حضرت کی بات نہیں ٹالوں گا. کہتے اسی خیال کے ساتھ ہی حضرت کے قلب پر وارد ہوا اور ان سے کہا، ہاں شریعت کے خلاف سوچنا ہی حرام ہے، میں تو معذور شرعی ہوں، مجھے کہا ہے فمن کان منکم مریضا، آپ کو نہیں کہا ہے، آپ ایک دن بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. کا شریعت کے خلاف ورزی کا ارادہ کرنے ہی جرم ہے. ایسے پاکان زمانہ ایسے لوگوں کو تیار کرتے تھے، اپنے خلفاء کو حدود و آداب میں جکڑتے تھے. آج ان کا نام لیتے ہیں تو منہ شیرینی سے و میٹھاس سے بھر جاتا ہے. اللہ، فمن کان منکم مریضا، ایسا بیمار او علی سفر، یا سفر پر. سفر میں تو تکلیف کم ہے اس زمانے میں، لیکن سفر سفر ہے، السفر قطعۃ من السقر، تو تکلیفوں کا ایک حصہ ہے. پیغمبر نے کہا ہے جب سفر پورا ہو جائے جلدی کراؤ، اس سفر نے تمہارے کھانے کو پینے کو نیند کو سب کو بیکار کیا ہوا ہے. فَإِنَّهُ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَشَرَابَهُ وَطَعَامَهُ فَإِذَا قَضَى نِعْمَتَهُ فَلْيَتَعَجَّلْ إِلَى بَيْتِهِ، جیسے ہی سفر پورا ہو جائے فوراً گھر آئے. سفر میں زیادہ خوش نہ ہو، سفر تو ضرورت ہے. جب ایسے سفر پہ جا رہا ہو جو شرحان سفر ہو، تو سفر آرام کا ہو یا زحمت کا ہو، قرآن کریم میں مذکور ہونے کی وجہ سے 4 دانگے عالم کے علماء، شرق اور غرب کے مفسرین محدثین فقہا، فرش تا عرش ارواح مقدسہ ایک جیسے تابعدار کھڑے ہیں. یہ مسافر ہے، اگر سفر کرنا ہی ہے، ایسے پشاور جا رہے ہیں گوا ہوائی جہاز سے 2 گھنٹے میں، لاہور اسلام آباد جا رہا ہے اتنا ہی سفر ہے جتنا جدے کا اور دبئی کا ہے. اجازت ہے کہ آج آپ نیت نہ کریں, کی بھی نیت تو افطار کر سکتے. وان تصوموا خیر لکم, روزہ ہی رہے تو اچھا ہے, کیونکہ نہ تو کھانے کی تکلیف نہ پینے کی تکلیف. یاد رکھنا جس طرح چار رکعت نماز دو جائے گی قطعی بات ہے, اس میں راحت وغیر راحت کا کوئی دیکھ بھال نہیں ہے. اس طرح روزے کا رکھنا حالت سفر میں جب زحمت گرانی نہیں ہے تو بہتر ہے, لیکن علی الاطلاق ہر سفر مبیح افطار ہے فقہن و شرعن. وللہ الحمد اول و آخر. اللہ, علماء دین کہتے ہیں جب پہلے سے معلوم ہے تو بہتر ہے کہ سحری کے وقت سے ہی نیت نہ کریں, بلکہ احتیاطاً اہل خانہ کو بھی کہے کہ آج مجھے نکلنا ہے سفر پر تو شاید روزہ نہیں ہوگا میرا, اور اگر استقامت پوری ہے اور توانائی موجود ہے تو آپ کہے کہ یہ کیا سفر ہے, تو گھر سے زیادہ آرام و راحت ہے, اور اللہ نے مسافر کو روزہ رکھنے کی ترغیب دی ہے. وان تصوموا خیر لکم, روزہ رکھ ہی لو بہتر ہے. ان کنتم تعلمون, کاش کی جان لو. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین, شروع شروع میں جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے, جمہور کہتے ہیں کہ اختیار تھا, جن کی طاقت توانائی ہے وہ فی روزہ ایک مسکین کو دو وقت کھانا کھلائے, غدا و عشاء, صبح و شام. ضابطے کا کھانا یہ دو وقت, صبح دیر ہو گئی تو دوپہر کا کھانا نکل آیا, رات کے کھانے کے اوقات ہی آگے پیچھے, لیکن فقہ میں منضبط ہے کہ غدا و عشاء, درمیان میں اوقات نہیں مان رہا. اور آج بھی آپ اس پر عمل کر لے تو معدے کے صدہا بیماریوں سے جان چھوٹ جائے گی. ابھی ابھی ایک دوست نے کسی اسکرین پر دیکھا, تھیوری پڑی کہ ایک ملک کے بادشاہ نے کہا کہ ہمارے ملک کے لوگ مسلمانوں کی طرح بھوکے رہتے ہیں, مسلمان بھی کبھی روزہ رکھتے کبھی مشقت کرتے, تو ان کو کینسر کا عارضہ کم ہے, کیونکہ کینسر کو جراثیم کے لیے خوراک چاہیے اور یہ نہار منہ ہے, تو خود بخود ہی موذی مرض واپس ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو اس خیالی خالی پیٹ میں اور یہ نہار منہ رہنے میں کس قدر دنیا و آخرت کے فوائد ہے, کاش کہ ایسی عقل اور ایسا شعور موجود. تو شروع شروع میں لوگوں کو عادی کرنا تھا, اور ایک مہینہ عربستان کی تپش, سخت ترین گرمی, پانی کی بھی وہاں قلت رہی ہے کہ زمزم کا کنواں تھا, اور تو پانی میں مکہ میں تھا ہی نہیں, کچھ بھی نہیں, یہی زمزم کا کنواں تھا. اسی سے سب انسان و حیوان سہراب ہوتے, اس لیے تو زیب النساء نے اور زبیدہ نے اپنے خاون ہارون رشید کو کہا کہ رہے کوئی ایسا انتظام ہو جائے گا, یہ حج کے موسم میں منا, عرفات اور مزدلفہ میں انسان و حیوان کی زبانیں باہر ہوتی ہیں, اور وہ زمزم کا پانی کتنا ہوگا, وہ کہاں تک آئے گا. تو ہارون رشید نے کہا آپ دعا کریں صبح ہو جائے, اور صبح وزیر مال کو بلایا اور دو نہریں نکالی, ایک دجلہ سے اور ایک فرات سے, اور دونوں اکٹھی کی. پہاڑوں سے گزارتے ہوئے جب عربستان آیا وہاں ظاہر کیے, اور سیدھا منا, مزدلفہ, عرفات. میں خود جب دور تھا وہ وقت تھا اور صحت تھی تو اس میں نے نہایا بھی ہے, اترا ہوں اس میں اور وہاں کا پانی بھی لایا ہوں, اور میں نے اس میں تنکا ڈالا تار باندھ کر, تو کچھ دیر بعد جو وہاں ڈالا ہوا تھا یہاں میں نے دیکھا کہ وہ چلا آیا. الحمدللہ پانی چل رہا ہے, رواں دواں ہے. یہ اس بی بی کا احسان ہے کیونکہ اس کو حج کے موسم میں احساس ہوا تھا کہ یار سارا جہان پیاس سے مر رہا ہے, سخت ترین گرمی ہے, تپش ہے پانی, صرف ایک زمزم کا کنواں تھا وہ بھی مکہ میں تھا. آج اللہ نے وہاں پر بھی پانی کتنا وافر بنایا, پورے پورے دریا امنڈ آئے, پورا یمبول باہر صاف کر کے آگے بھیج رہا ہے. خدا انہیں امریکی چنگلوں سے نکالے اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی ہمت عطا فرمائے, اور ہمارے مسلمانوں کے ساتھ جو بدترین ظلم شروع کیا ہے یہی ظلم سلطنتوں کے فنا کا سبب ہوتا ہے. اللہ جلدی ان کو بادشاہوں کو اس سے توبتائے بونے نصیب کرے. تو شروع شروع میں اختیار دیا کہ جو پیسوں والے توانائی والے وہ غریب مسکینوں کو دو وقت کھانا کھلائے, اور جو ایسا نہیں کر سکتے وہ روزے رکھے. لیکن جب توانائی آ گئی اور لوگ عادی ہو گئے تو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا ولا سفر فعدۃ من ایام اخر. وہ اختیار جو تھا وہ واپس ہو گیا. اس پر اجماع امت ہے, اولین و آخرین مجتمع ہے کہ آپ کسی کو بغیر سفر اور مرض کے روزہ نہ رکھنے کے لیے اگر وہ پورے کراچی کی بھی دعوت کرے قابل کفایت نہیں ہے, روزہ ہی رکھنا ہوگا. ہاں اگر شیخ فانی ہے, اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ شاید آئندہ ایسا موقع نہ ملے کہ روزہ رکھے, یا ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ ٹھیک ہونا بظاہر مشکل ہے, تو بے شک ان کی طرف سے فدیہ ادا ہوگا اور اللہ ان کو روزے ہی کا مقام نصیب کرے گا. وبہذا القدر نکتفی الیوم وللہ الحمد اولا وآخرا. میں بہت سویرے بیٹھا ہوں, پہلے بھی تین گھنٹے سورہ کاف پڑھائی ہے اور اسی ٹنگار سے نیند نہیں آئی, تو میں نے کہا چلو ممبر پر بیٹھو بھائی, لوگوں کو کچھ قیمتی باتیں بتاؤ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے رمضان روزہ تراویح تلاوت درس خیرات و حسنات اللہ کی رضا کی کوشش ہے, اللہ نصیب کرے وہ آسان و قبول فرمائے. وصلی اللہ. جو حضرات آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا پورا خیال رکھے. ایک آدمی نے قرآن پاک ہاتھ رکھ کر حلف لیا کہ کل تک میں کام کر دوں گا, مگر نہیں کیا, تو اب حلف کا کیا کفارہ ہوگا؟ دس مسکینوں کو دو وقت کھانا دے گا. فکفارتہ اطعام عشرۃ مساکین من اوسط ما تطعمون. خدا نخواستہ اگر یہ توفیق نہ ہو تو پھر تین دن روزہ رکھے. اللہ آپ کے علم ور بر کا آمین. اپنے کرسی پر بیٹھ کر پڑھنے کا طریقہ بتائے, جو سجدے کی قدرت نہ رکھتا ہو وہ قیام موقوف ہوتا ہے. حضرت کسی عذر کی وجہ سے کرسی پر نماز پڑھتے ہیں, وہ رکوع کے اشارے میں ہاتھ گھٹنوں پر رکھتے, یہ بھی غلط ہے, کوئی ضرورت نہیں, یوں آس بڑھانا فضول حرکت ہے. اشارے کے لیے ہاتھ گھٹنوں سے آگے ہوا میں معلق کر دی ہے ہی نہیں تو آگے پوچھنا کیا ہے؟ نہ رکوع کے لیے ہاتھ بڑھانا ہے نہ سجدے کے لیے, بس رکوع کے لیے اشارہ کم ہے اور سجدے کے لیے اس سے زیادہ ہے. اگر سجدے کا اشارہ رکوع کے برابر رہا تو بل اتفاق نماز نہیں ہوئی. امام کشم لے کس طرح رکھنا چاہیے, بیچ میں یا کبھی کبھی دائیں طرف؟ غلطی سے کبھی بائیں طرف ہوا تو معاف ہے. جس کی قضا نماز زیادہ باقی ہو, قرآن مجید کی تلاوت کا بھی بہت شوق ہے, فارغ وقت میں زیادہ کس چیز کا اہتمام کرے؟ قضا نمازیں پڑھنا فرض ہے اور قرآن کی تلاوت نفل ہے, فرض ادا کرے پہلے. میں بمبئی سمت فاروق آپ سمجھ سوالات اولو ما سکن فی اللیل والنہار والسمع اول نہیں ولہ ما سکن فی اللیل والنہار والسمع. ٹھیک ہے, سورہ انعام آیت نمبر 13. اللہ تعالیٰ ہمت کے ساتھ اس پر عمل کی توفیق دے. مسجد کے قرآن پاک اپنے پاس رکھنا جائز ہے، مسجد کے اندر جائز ہے. مسجد کا قرآن طالب کمرے میں نہیں لے جا سکتا، استاد اپنے حجرے میں، ناظم اپنے کام سے، کوئی نہیں. مسجد کا قرآن مسجد تک ہوگا. یہ اس کو وقف خاص کہتے ہیں. کچھ لوگ نماز تراوی میں اپنے ساتھ چھوٹے بچے بھی لے آتے ہیں مسجد میں، اور صف میں کھڑی ہو کر نماز بھی ادا کرتی ہے، تو کیا پچھلی صفوں میں جائز ہے؟ بچوں والے پچھلی صفوں میں رہا کریں. ہمیں حکم ہے کہ جھوٹ نہیں بولا جائے، لیکن کچھ مواقع ہے کہ وہاں جھوٹ بولنا جائز ہے. وہ مواقع بتا کر، جیسے بیوی کے ساتھ بات چیت میں، آپ بڑی پیاری ہے، بہت خوبصورت ہے، میں تیرے پیچھے مرتا ہوں، حالانکہ کچھ بھی نہیں، تو یہ کہیں گے تو وہ خوش خوش کھانا پکائے گی اور سب کام کرے گی. اسی طرح دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہوا ہے، اگر آپ ہر بات پیش کریں گے تو لڑائی تیز ہو جائے گی. آپ ان کو کہیں گے وہ تو آپ سے پیار کرتے ہیں، وہ تو آپ کو برا کہتے ہی نہیں، صلح بین الناس جسے کہتے ہیں. بلکہ اس وقت سچ بولنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ اسی سچ نے تو ان کو لڑایا ہے. اس طرح کئی مواقع ہو سکتے ہیں. ایک حدیث میں کافی قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا، جنت کی سیڑھی چڑھتا جا، ورنہ سو وہاں آپ کا مقام ہو. تو الحمدللہ کیوں نہیں کہا؟ نہیں، اس پوری حدیث میں پورا قرآن ہے، اسے مثال دی الف لام میم سے. اللہ آپ کی عمر دراز کرے، آپ کو خوب صحت تندرستی، آمین. کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ آپ کا پیشاب مبارک کی صحابی نے نوش فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جس بدن میں یہ پیشاب، یہ ٹھیک ہے، اس طرح ہوا ہے، پیشاب کا تو نہیں، خون کا ہے. آپ کا خون جو حجام نے نکالا تو اس کو پی لیا. آپ ناراض بھی ہو گئے کہ یہ تم نے کیا کیا. پھر بعد میں اس کو کہا کہ اب آپ پر جہنم حرام رہے گی. علماء کا اس میں اختلاف ہے، پیشاب خون دونوں میں. راجح یہی ہے کہ پیغمبر کا پیشاب اور خون دونوں پاک ہیں. بدر الدین عینی نے شرح بخاری میں اس پر طویل کلام کیا ہے. وطروں کے بعد امام اجتماعی دعا مانگ سکتے، بہتر یہی ہے کہ وطروں کے بعد دعا مانگے. ایک تو وہ وطروں کے بعد نفل والی بدعت ختم ہو جائے گی، اور دوسرا یہ کہ تراوی کے بعد دعا مانگنا اور وطر فوراً پڑھنا، یہ کچھ متضاد سی باتیں. بعض بزرگوں کی عبارتوں میں وطروں سے پہلے اور تراوی کے بعد بلا بنیاد بلا دلیل ہے، کسی باشد افضل اور بہتر سنت اور فقہ کا تقاضا یہ ہے کہ وطروں سے فراخ پر سب مل کے دعا مانگے. وطروں سے پہلے تراوی کے بعد دعا مانگنا اور پھر وطر کے بعد نہ مانگنا سنت اور آداب سے بے خبری. میں طالب علم ہوں، اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا، ابو مجھے کم خرچہ دیتے، کیا ایسی صورت میں ابو سے کوئی تاویل سے؟ واہ، عجیب ایک بات کرتے، مجھے اللہ نے مال سے نوازا پھر ابو سے چوری کرنے لگا. بس ٹھیک ہے، ضرورت کے لیے لے سکتے ہیں. ایک عورت حج پر جاتی ہے بغیر محرم کے، اپنا نقلی محرم بنا کر گناہگار ہے، اس کا حج فرض ادا نہیں ہوگا، پورا سفر گناہ کبیرہ کا ہے. میں آج کل آسٹریلیا میں ہوں، اللہ مجھے مسجد مدرسے کا ذیا خیال رکھنے کی توفیق دے. یا تراوی 8 رکعت ہوتی ہے اور وطر 2 رکعت، 12، دونوں کام تیرے غلط ہے. اپنے تراوی 20 پڑھو، وطر 3 پڑھو. تو اگر کسی چرچ کا بڑا ہو گیا تو ہم ذمہ دار ہے کیا؟ اللہ آپ کو، رنور شاہ کو، مسلمانوں کو جسمانی روحانی شفا دے. روزے کی رخصت کب جائز ہے؟ جب بیماری موت تک پہنچے یا سفر اٹالو. اعتکاف نفل کو پتہ نہیں کیا، مثلاً جادوگر حفاظت سے مار کب انجیکشن کا حکم کیا ہے؟ ہاں، وہ کعب اخبار کا ایک قول ہے، لیکن حقیقت یہ کہ اس زمانے کا جادوگر دو آنے اور ٹرنی کے بھی نہیں، یہ کسی کام کے نہیں. ان سے ڈرنا ہی ایمان کے منافی ہے. ان کو کہو کہ تجھے اختیار ہے، جو چاہو کرو، ایک اٹنی ان کو مت دو. اس زمانے کے جادوگر، حکیم، طبیب اور ہومیوپیتھک، ان سے بچنا بہت ضروری، ورنہ قبرستان بڑھتا جا رہا ہے. مقروض آدمی پر زکات ہے جس کو پیسے دیے؟ ہاں، زکات کے لیے بھی قرض لیں گے، اور جو پیسہ ہمارا کسی کے ذمہ قرض ہے اور اس کا وجود موجود ہے، وہ ادا ہوگا. تو اختیار ہے کہ جب وہ ملے تو دے، ورنہ پہلے سے بھی دے سکتے. یعنی جو معلوم قرض ہے اور وہ گم ضائع نہیں ہے، وہ آپ ہی کا مل کے اور آپ اس کے پابند ہیں زکات دینے کے. زکات کی رقم سے کسی بھی غریب یتیم یسیر کو پلاٹ خرید کر دے سکتے. ایک طالب علم بہت غریب ہے، خرچہ مشکل سے برداشت کرتے، اس کی بیوی کا 3 تولہ سونا ہے. اب زکات کا کیا حکم ہے؟ 3 تولے سونے پر زکات نہیں ہے، زکات 7.5 تولے سونے پر آئے گی. اگر 3 تولے سونے کے ساتھ مثلاً 40 تولے چاندی بھی ہے یا اتنا نقد رقم بھی ہے، تو موجودہ زمانے کے علماء سب کو ملا کے زکات فرض کہتے ہیں. یہ عاجز معذرت خواہ ہے. میرے نزدیک جب تک سونے کا نصاب چاندی سے پورا نہ ہو یا چاندی کا سونے سے پورا نہ ہو، ادھر ادھر سے پنگے مار کر نصاب بنانا یہ شرعاً احتیاط تو ہے، واجب نہیں ہے. میں تقریر کا دروازہ کیوں بند ہوا؟ اللہ کی مرضی تھی. ابو یوسف محمد بھی مجتہد تھے امام کے ساتھ. جی ہاں، بہت سے مسائل کے اقوال پر فتویٰ ہے بالکل، اس کے باوجود ان کو مستقل امام نہیں مانے. امام ہے وہ، اپنے مسئلے میں امام ہے. تجھے اگر اندھا پھنے تو اللہ آپ کو چشمہ اچھا والا دے. کیا بھائی بہن کو، داماد ساس کو زکات دے سکتے؟ جی ہاں، یہ فروع و اصول نہیں ہے. استاد محترم، والدہ بیمار ہے، صحت کے لیے اللہ صحت شفا دے. ماہنہ مال اقسم، رمضان، روزہ، زکات، تراوی سب آ چکے اور آپ لوگ حاصل کریں. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلی واصحابی وبارک وصلی وسلم علی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت شفا دے، مسلمان پریشان حالوں کی مدد فرمائے، فلسطین کے مسلمانوں کی آزمائش معاف فرمائے، اسرائیل اور امریکہ پر اپنا قہر نازل فرمائے. مسلمانان عالم، خاص کر حرمین شریفین پاکستان کی، اللہ بھرپور حفاظت فرمائے. ہمارے روزے، تراویح، تلاوت و تفسیر، دیگر مشاغل بخیر و عافیت اللہ کمال تک پہنچائے. اللہ اپنی رضا و خوشنودی کے خزائن نصیب فرمائے. صلی اللہ